السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 43. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. افاللہ انک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. اور ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی؟ تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. یہاں پر دراصل ان منافقین کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹے بہانے اور عذر تراش رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطری ایک آپ کی عادت تھی، یہ آپ کا خاصہ تھا جو آپ کے اندر رحم دلی اور نرمی تھی، اور جس رحم دلی اور نرمی کا کئی دشمنوں نے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو چونکہ آپ کی عادت ہی ایسی تھی، آپ کا خلق ہی ایسا تھا کہ آپ فطری طور پر نرم مزاج تھے، آپ کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے. تو اس بنا پر جب بھی یہ منافقین آتے اور جھوٹے ہیلے بہانے تراشتے، آپ سے اجازت طلب کرتے کہ ہمیں مدینہ ہی میں رہنے دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ معذرت حقیقی نہیں بلکہ عذرلنگ ہے، اس کے باوجود بھی صرف اپنی نرم مزاجی کی بنا پر انہیں اجازت دے دیتے، تو یہ بات دراصل اللہ کو پسند نہیں آئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کو اجازت نہ دی جائے، تاکہ معاملہ کھل کر سب لوگوں پر عیاں ہو جائے، اور کیونکہ یہ اصل پرکھنے کا وقت تھا، یعنی جہاد دراصل یہ کسوٹی تھی، اور اب معلوم ہو جانا تھا کہ کون حقیقی مومن ہیں اور کون منافق. کیونکہ اتنے سالوں سے، یعنی 9 سال سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان ان منافقوں کی ایسی سرگرمیاں، سازشیں سب برداشت کر رہے تھے. ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی گئی، نہ ان کے خلاف جنگ کی گئی، جبکہ معلوم تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ اگر جہاد میں نہیں آتے ہیں تو پھر یہ بات علل اعلان کھلم کھلا سب کو پتہ چل جائے گی کہ یہ منافق ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ. تو اس پر یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلکا سے سمجھے ایک بات بیان کی گئی ہے جو بات اللہ کو پسند نہیں آئی، لیکن یہ بھی ایک محبت کا پہلو ہے. یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ کیوں تم نے اجازت دے دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اجازت دینے کی آپ کو پرمیشن نہیں تھی کہ آپ نے اگر اپنی طرف سے اجازت دے دی، بلکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے چکا تھا کہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگے اور حقیقی جن کے پاس کچھ عذر ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اپنی طرف سے اجازت، کوئی ایسے بوڑھے ہیں، بچے ہیں یا کوئی اور، لیکن پہلے تحقیق کر لی جائے کہ واقعی میں یہ ان کا عذر صحیح ہے یا نہیں ہے، تب ان کو اجازت دی جائے. جیسے سورہ نور میں ہمیں آیت ملتی ہے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، سورہ نور آیت نمبر 62. جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگے تو جس کو چاہے آپ اجازت دے دیں. تو جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی معقول عذر ہو، اسے اجازت دینے کا اللہ کے رسول کو حق تھا. لیکن یہاں پر تو اللہ کے رسول بھی جانتے تھے کہ منافق ہے، اور اپنی منافقت کی وجہ سے یہ لوگ اجازت طلب کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک اپنے رسول کے ساتھ ایک محبت والا انداز بھی ہے، یعنی اس توبیخ میں پیار کا پہلو بھی غالب ہے. تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کو اجازت مانگنے پر آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ تو اسی کوتاہی پر آپ کو یہاں پر تھوڑا سا تنبیہ کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں آپ نے جلدی کیوں کی. اور رخصتیں کون طلب کرتا ہے ویسے؟ کیونکہ قرآن کی ہر آیت پر ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے، اور سورۃ توبہ تو دراصل کسوٹی فراہم کر دیتی ہے. خود ہمارا بھی امتحان ہے یہ، اور ہم کو اپنے جانچنے اور پرکھنے کا بہترین موقع ہے کہ ہم خود اپنا احتساب کریں۔ ہم دیکھیں کہ کون کون سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر میں بہانہ کرتی ہوں، جہاں میں کام کر سکتی تھی لیکن میں نے جان بوجھ کر بہانہ کر دیا۔ حالانکہ میں کسی طرح کوشش کر سکتی تھی، اگر میں تھوڑی سی کوشش کرتی تو ہو سکتا میں وہاں شریک ہو جاتی، یا میں اپنی مدد کسی طرح سے وہاں پر پیش کر دیتی کہ مطلب مجھے بھی کچھ کام میں حصہ دیا جائے۔ تو ایسے کون کون سے مواقع ہوتے ہیں جہاں میں بہانہ کرتی ہوں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ جب بھی ایسے مواقع آئے، جب اسلام کو ضرورت پڑی اور ایسے وقت میں جن لوگوں نے بہانے کیے ان کو یہاں منافق کہا جا رہا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمیں کوئی جھوٹ موٹ بھی منافق کہے؟ ہمیں تو بہت یہ بات مایوب لگتی ہے نا، ہم تو بالکل ایک جیسے کرنٹ لگتا ہے نا اس طرح سے اچھل جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس طرح سے کہے، تو ہم تو نہیں پسند کرتے۔ تو کوئی بھی منافق کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن کام منافقوں والے ہم دیکھتے ہیں کہ آج آئے دن ہر کوئی کرتا ہے۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ فلاں کافر فلاں منافق نہیں، لیکن انسانوں کے کام کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ مشکل میں کون ساتھ دیتا ہے، اور جب مشکلات نہیں ہوتی تو کون آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو فرنٹ پر رکھیں، فرنٹ پر۔ کل ہم نے پڑھا نا برا بن عازب کے بارے میں اور دوسرے صحابی کے بارے میں، کہ وہ کہتے کہ ہم میں سے جو بہادر ہوتا وہ اللہ کے رسول کے برابر لڑتا، اور ہم تو اللہ کے رسول کے پیچھے پناہ طلب کرتے تھے جب جنگ بہت زیادہ اپنے زوروں پر ہوتی تھی۔ تو مشکل وقت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینا، یا مشکل وقت میں اپنے دین کو بچانا، اپنے دین کی مدد کرنا، یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی ایک طرح سے جانچ کی ایک کسوٹی ہے، ایک پرکھ ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم خود جانچ لیں، میں اور آپ ہم خود جانچ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مشکل وقت میں ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا، ایسے مواقع پیش آتے ہیں، مثال کے طور پر جو بھی لوگ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی پروگرام تھا، اب عین وقت پر پتہ چلا کہ جو تقریر کرنے والا تھا یا جو مدرس تھا یا جس کو جو چیز کرنی تھی اس کے ساتھ کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی، نہیں جا سکا وہ، اب عین وقت پر کیا کریں، کس کو بلائیں؟ تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ لوگ کھانا کھاتے بیٹھے تھے اور کھانا کھانے کے دوران فون آتا ہے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، لوگ کھانا چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ دوسرے لوگ ان کو سرزنش بھی کرتے رہے کہ یہ کیا ہے بھائی، ایسا کیوں، کیا اتنا کیا ضروری ہے دین کا کام، اور یہ کیا کھانے کی فرصت ہے، نہ کچھ کہیں ملنے جلنے کی فرصت ہے۔ تو نہیں، یہ تو یہی تو اصل امتحان ہے، یہی تو امتحان میں پورا اترنا ہے کہ آپ مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ اچھے وقتوں پر تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے۔ تو آج بھی دین اسلام کو ضرورت ہے، آج ہماری، میری اور آپ کی ضرورت ہے دین اسلام کو۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، جس طرح بھی ممکن ہو، جس کے ساتھ بھی ممکن ہو، جہاں بھی آپ کر رہے ہوں، لیکن بہرحال آپ کام کرتے رہیں۔ آیت 44، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی بھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک اور ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر ان مخلص اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کی عادت کیا تھی۔ تو ان کی عادت بتائی گئی کہ وہ تو نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بار بار جہاد کا ذکر آ رہا ہے، تھوڑا سا جہاد کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد دراصل کہا کسے جاتا ہے، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جہاد کی سب سے جو چوٹی کا معاملہ ہے وہ دراصل جنگ ہے، جو میدان جنگ میں قتال کیا جائے گا اللہ کی راہ میں، لیکن جہاد زندگی کے ہر گوشے میں انسان کو کرنا ہے، جد و جہد۔ تو جہاد بمانی کسی کام میں اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا، بمانی کسی کام میں اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ ہر وہ کوشش ہے جو ذاتی غرض کو چھوڑ کر محض اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ تو یہاں پر یہ بات خاص طور سے آپ دھیان میں رکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہر وہ کوشش جو اپنی ذاتی غرض کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ تو یہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا دراصل جو بہت سارے معنوں میں پھر استعمال ہوتی ہے، اور پھر جہاد بالسیف کہتے ہیں ہم اس کو، کہ اپنی ذاتی غرض کو چھوڑ کر محض اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا دین کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ کرنا، اس معنوں میں بھی ارشاد ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو نیک مسلمان ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ جنگ کریں یا اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو اس میں پھر آپ کیا معنی یاد رکھیں گے؟ ذاتی اغراض کو چھوڑ کر محض دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، یعنی جو ذاتی اپنی کوئی خواہشات ہیں، اپنی اغراض ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، یہ جہاد کے معنی ہوں گے، جہاد فی سبیل اللہ کے۔ تو کہا گیا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، مومن جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسی رخصتیں نہیں طلب کرتے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ پر ایمان لائے گا یا آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اس کو یقین ہوگا کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے، جہاد کرنے سے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، تو یہاں پر آخرت پر ایمان سے مراد دراصل یہ ہے کہ جہاد کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس پر یقین رکھنا، کیونکہ مومن اللہ تعالی کے وعدوں پر، اجر آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ منافقین کو آخرت پر یقین کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں وہ شک میں ہیں؟ کیونکہ وہ ویسا یقین نہیں رکھتے آخرت پر جیسے ایک مومن رکھتا ہے۔ مومن کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں اس کا اجر دینے والا ہے، چاہے میں کامیاب لوٹوں یا ناکام لوٹوں۔ تو مسلمان کو رخصت طلب کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی، وہ تو آگے بڑھ چڑھ کر اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں جو بھی کوشش کروں گا اللہ کی راہ میں، مجھے ایک ایک عمل کا اجر ملے گا۔ وہ اپنے دنیاوی فائدوں کا موازنہ نہیں کرتا کبھی بھی مومن، کہ اچھا اگر میں جہاد میں جاؤں یا میں اللہ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے کوشش کروں تو میرا کتنا دنیاوی نقصان ہوگا، میرا کتنا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، میرے پیچھے میرے کتنے گھر کے کام رہ جائیں گے، میرے بچوں کا اسکول کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا۔ اور لوگ، بہت سارے لوگ جو قرآن کی کلاس شروع کرتے ہیں، بعض اوقات وہ لوگ عین ادھر بیچ میں پیچھے ہٹ گئے۔ پوچھا گیا ان سے کہ کیا وجوہات ہیں، کہنے لگے ہمارے گھر والے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنے سے، قرآن پڑھنے پڑھانے سے بچوں کے رزلٹ پر افیکٹ ہو رہا ہے، اثر پڑ رہا ہے۔ تو بچوں کا ہمیں رزلٹ تو وہی چاہیے آؤٹ اسٹینڈنگ، اس سے نیچے کا تو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ تو بچوں نے تو پیچھے نہیں ہونا چاہیے دنیا کی پڑھائی میں، چاہے بھلے ہی ہم دین میں کتنا بھی پیچھے ہو جائیں۔ پھر کھانے نہیں بنتے ہیں، مہمان نوازی پوری طرح سے نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں قرآن پڑھنے کی، دین کا کام کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، جن کو کرنا ہوگا کر لیں گے، تم گھر میں بیٹھو۔ تو بلا وجہ کی، یعنی آپ دیکھیں مہمان نوازی وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کا ہم اثر یا اس کا افیکٹ ہم بار بار پتہ نہیں دین کے کاموں پر کیوں لاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے بس یہی لگتا ہے کہ اگر جیسے ہم دین کا کام کریں گے تو بس ہمارا یہ دنیا پیچھے چھوٹ جائیں گی، تو اس کی بنا پر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اور سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے ہیں، بھلے ہی ہم مہندی کی کلاس جوائن کریں، ہم کوکنگ کلاس جوائن کریں، ہم سلائی کلاس جوائن کریں، تو اس پر اثر نہیں آنے دیتے، اس کی وجہ سے دنیا نہیں چھوٹتی۔ لیکن جب دینی کلاسز میں ہم جاتے ہیں تو لوگ سارے کہتے ہیں، گھر والے بھی، خاندان والے بھی، کہ بس تم یہ چھوڑو، پہلے قرآن پڑھنا چھوڑو، کیونکہ دوسرے کاموں پر اثر ہو رہا ہے۔ شاپنگ کے لیے کوئی دن دن بھر بھی جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے اگر ایک گھنٹہ بھی کوئی جاتا ہے تو اس کے اوپر آنچ آتی ہے پھر، کہ اچھا یہ سارا جو گھر کا کام ٹھپ پڑا ہے، یہ سارے جو کام پیچھے پڑے ہیں، یہ صرف تمہاری دینی کلاسز کی وجہ سے ہیں، یہ صرف قرآن کی وجہ سے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے۔ تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا، اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم جو پوچھتے ہیں نا بار بار کہ متقین کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اچھا متقی کون ہوتے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں ان کو لوگوں کی بھیڑ میں، اچھا وہ کوئی بہت ہی نیک شخص جس کے چہرے سے کوئی ایسا نور ٹپک رہا ہو، جس کے چہرے کے ارد گرد نورانی حالہ بنا ہو کوئی، اور دور سے دیکھ کر کوئی ایسا معجزہ نظر آئے ہم کو، بہت ہی سفید لباس میں اس طرح سے کوئی موجود ہو، وہ متقی ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے متقی بتا دیا کہ متقی کون ہے۔ یہ کون ہے متقی؟ وہ لوگ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائیں، اپنی مال سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو یہی دراصل اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ ان متقین کو جانتا ہے، کیونکہ یہی تو متقین ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو وہ دراصل پھر متقین ہیں۔ انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں۔ اب یہاں پر شک کی بات آئی ہے، اور شک کیوں ہوتا ہے لوگوں کو، اور قرآن کریم میں شک کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے ریب کا لفظ کیوں آیا ہے، حالانکہ شک تو کئی اور طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ریب کا لفظ جو آنے کی وجہ ہے وہ بھی ایک خاص تناظر میں یہ آیا ہے۔ شک کے لیے قرآن میں شک کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، شبہ بھی استعمال ہوا ہے، مریج بھی استعمال ہوا ہے، مریا بھی کہتے ہیں، اور لبسہ بھی، اور پھر ریب کا لفظ بھی استعمال ہے۔ تقریباً 6 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ریب کون سا شک؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہم لفی شک کی من ہم ریب، وہ ایسے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ پھر جو بہت ہی مشہور آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شک کا مطلب ہوتا ہے دو نظریات میں سے کسی ایک کو کم علمی کی بنا پر ترجیح نہ دے سکنا۔ شبہ چند چیزوں کے اوصاف والوں یا ان کے ایک جیسے ہونے کی وجہ سے شک کرنا۔ مریا ایسی کسی مسلمہ حقیقت کو صرف ظن اور گمان کی باتوں سے مشکوک کر دینا، یعنی ہے تو وہ حقیقت لیکن گمان کی وجہ سے یا ظن کی وجہ سے اس کو مشکوک کر دینا۔ اور لبسہ دو نظریات کو ایسے ملا کر مشتبہ کر دینا کہ کسی ایک کی بھی تمیز نہ ہو سکے، جیسے یہود کرتے تھے۔ مریض کبھی ایک خیال آنا، کبھی دوسرا، پھر پہلا، اور اس بنا پر شک میں رہنا۔ اور پھر ریب کی باری آتی ہے، ریب ایسا شک جس میں اضطراب اور خلجان بھی شامل ہو۔ تو یہ جو منافقین تھے دراصل یہ کیا کرتے تھے، ان کو ایک طرح سے شک بھی کرتے تھے اور ان کو اس میں پریشانی بھی تھی خود، یعنی اپنا سب کچھ منافقت کے باوجود بھی ان کو کوئی سکون نہیں تھا، یہ چین اندر سے ان کو چین اور سکون حاصل نہیں تھا۔ تو ایسا شک جس میں اضطرار کا عنصر بھی شامل ہو۔ ریب الدہر کہتے ہیں گردش ایام کو یا حوادث زمانہ کو، اور ریب المنون کہتے ہیں زندگی کے خطرات، اور یعنی زندگی کے خطرات جو انسان کو پیش آتے ہیں اس کو ریب المنون کہا جاتا ہے۔ اور ریب ایسا شک ہے جو خلجان اور کھٹکا پیدا کرے۔ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے جو مشہور ہے، را ما یریبک الا ما لا یریبک، یعنی ایسی بات چھوڑ دے جو دل میں خلجان پیدا کرے، اور وہ اختیار کر کے جس میں کوئی خلجان نہ ہو۔ تو ریبہ بمانی قلق، اضطراب۔ منافقین کو دراصل ایک طرح سے قلق بھی ہوتا تھا کہ اچھا ہم کو زبردستی ایمان لانا پڑا، نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، اور پھر دل میں خلجان بھی میں بھی وہ مبتلا تھے، اضطراب میں بھی مبتلا تھے، ان کو سکون نہیں تھا، یعنی اللہ کے دین کو دل سے قبول نہ کرنے کی بنا پر وہ شک کی بیماری میں پڑ گئے تھے، ایسا ان کو شک تھا، ایسا ان کو ریب تھا۔ تو یہاں پر اسی ریب کی بات کی گئی ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں ڈاواڈول ہو رہے ہیں، اپنے شک ہی میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں اس نے سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ ہی رہو۔ فسبتہم، سبتوا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس نے ان کو روک دیا۔ یعنی منافقین دراصل ایسے لوگ تھے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر پیندے کے لوٹے، یعنی جدھر فائدہ ہو ادھر لڑھک گئے، ادھر ڈھلک گئے۔ تو ولا الہ الا اللہ کہ نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ڈاواں ڈول۔ تو ان کا تو دل ہی نہیں تھا جانے کو اصل میں، اور جانے کا ارادہ کرتے بھی تو ان کو اپنے دنیاوی مفاد سامنے نظر آتے تھے کہ اگر ہم چلے گئے تو یہ ہمارا دنیاوی بزنس خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو منافقین تھے یہ سب کے سب صاحب حیثیت لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا تو، یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ ان کا اگر جانے کا ارادہ ہوتا تو وہ تو پہلے ہی تیار ہو جاتے تھے، اور آپ کے پاس آ کر کہتے، پھر اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی تو بھلے ہی عذر مانگ لیتے، یا عذر ان کو سچا عذر پیش آتا تو پیچھے ہٹ جاتے، لیکن انہوں نے تو تیاری نہیں کی، یہ تو شروع سے ہی نہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کا جہاد پر جانے کا واقعی میں ارادہ ہوتا تو پھر یہ پہلے سے بہانے نہ بناتے، یہ تو صرف ہیلوں اور بہانوں سے جہاد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں منافق کبھی بھی دل سے ایمان نہیں لاتا نا، صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے اس کے پاس۔ جو بہت لوگ قسمیں کھاتے ہیں نا، اس لیے ان کو پسند نہیں کیا گیا قسمیں کھانے کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قسمیں کھا کر دراصل اپنے اندر کی وہ چیز چھپانا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں ان کو جان نہ لے کہ اچھا ہمارے اندر کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور ہے۔ تو منافقین بھی قسمیں کھا رہے تھے بار بار آ کر آپ کے پاس، بہانے کر رہے تھے۔ تو جن کو دل سے اللہ کے دین سے محبت ہی نہ ہو، جنہوں نے صرف زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہو، جنہوں نے صرف اپنے دنیاوی مفاد کو ساتھ سامنے رکھ کر اسلام کا اقرار کیا ہو، تو وہ کیسے اس کے لیے بھلا قربانیاں دیں گے، کیسے اس کے لیے جان دیں گے، کیسے اس کے لیے مال لگائیں گے؟ جان اور مال تو وہی لگاتے ہیں نا جس کو محبت ہوتی ہے۔ یہ جو جملہ کہا گیا یوں ہی تو نہیں کہا گیا، فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، اور ہر چیز قربان۔ تو دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جان اور مال تو وہی قربان کر سکتا ہے جو سچا مومن ہو۔ اور وہی جو ہم نے فرق پڑھا تھا نا، کہ ایک بزرگ نے جو بتایا تھا کتنا چھوٹا سا فرق ہے نا، لیکن ایک جملے نے، ایک لفظ نے، بلکہ ایک چھوٹے سے لفظ نے کتنا بڑا فرق واضح کر دیا کہ مسلمان کون ہے، جو صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہے۔ اور مومن کون ہے، وہ اللہ کی مانتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا فرق ہے نا، واو اور یا کا فرق ہے بس۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن، تو مومن کبھی بھی اللہ کے راستے میں جانے سے جی نہیں چراتا، جان نہیں چھڑاتا، نہ پیچھے ہٹتا ہے، نہ بہانے بناتا ہے، بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر ذوق و شوق کے ساتھ اپنے ذمے کام لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی کر دوں، میں وہ بھی کر دوں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے نا اگر اس کو موقع ملا تو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ منافقین پہلے سے انہوں نے دراصل بہانے تیار کر رکھے تھے، اور اگر آپ کے ساتھ آتے بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ کے ساتھ آ کر بھی یہ کیا کرتے، فتنہ اور فساد ہی پیدا کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا ان کے لیے، کہ جب ان کا خود کا ارادہ نہیں تھا نکلنے کا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو روک دیا، ان کے دل اسی پر مطمئن کر دیے کہ یہ وہیں رہ جائیں۔ تو یہ منافقین کا ذکر ہے کہ جو جہاد میں نہ جانے کے لیے اجازتیں طلب کرنے کے لیے آئے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور اسی عدم ایمان کی وجہ سے انہوں نے جہاد پر جانے سے جان چرائی۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو نہ یہ جہاد سے بھاگتے، نہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے، نہ ان کے دل میں شک آتا۔ تو جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی، اور جو جہاد میں جانے کا ارادہ پہلے ہی سے نہیں رکھتے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے، تو انہیں کے لیے آئے فسبتہم، اس کے معنی ہے پیچھے رہنا ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا، پس وہ سست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی پہلے سے شرارتیں اور سازشیں تھیں، اس لیے اللہ کی تقدیری مشیت ہی یہی تھی کہ وہ نہ جائیں۔ اور یہ بات یہاں جو لکھی ہوئی بتائی گئی نا، کہ یہ بات لکھی ہوئی تھی، تو اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے کہ اچھا جب اللہ ہی نے لکھ دیا تھا یا اللہ ہی نہیں چاہتا ہم نہ جائیں، تو پھر ہمارا کیا قصور، اس میں ہم کو سزا کیوں دی جائے؟ تو جب انسان اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے تو دراصل یہ اسی مشیت الہی کی تعبیر ہے جو تقدیراً لکھی ہوئی تھی، یعنی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ تو یہاں پر یہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ چاہتا تھا، بلکہ اللہ کی مشیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خود چاہتے تھے تو ان کے چاہنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا۔ تو یہ دراصل یہ آیت بطور ناراضگی کے اور غضب کے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی پھر عورتوں، بچوں، بیمار اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کر انہی کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔ وہ جیسے آتا ہے نا، جا چوڑیاں پہن لے تلوار بیچ کر، کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہیں جہاد پر نہیں نکلنا ہے تو پھر عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پھر آگے کہا گیا، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماؤن لہم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ خبالہ کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خرابی پیدا کرنا۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ ایک تو منافقین کی بات ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے تو تمہارے گروہ میں فتنہ ہی پھیلاتے، اور دوسرے ان سادہ لوح مسلمانوں کی بات کی گئی ہے جو اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے ان منافقوں کے ہیر پھیر والے رویے میں آ جاتے تھے۔ یعنی اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ منافقین کے شامل تھے اس میں، یعنی اس گروہ میں یا اس لشکر میں، تاکہ مسلمانوں کی خبریں اپنے لوگوں کو پہنچا سکیں۔ تو کچھ مسلمان ابھی ایسے ہیں جو ان منافقوں کو فی الحال ہمدرد سمجھتے ہیں، جبکہ وہ منافق دراصل جاسوسی کر رہے ہیں تمہارے درمیان تاکہ مسلمانوں کے حالات سے اپنے منافقوں کو معلومات پہنچاتے رہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کی نیت میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی سادگی کی بنا پر یہ مسلمان ان کو کوئی ایسی باتیں بتا دیں جس سے خود الٹا مسلمانوں کو نقصان ہو اور منافقین کو فائدہ ہو۔ تو اس سے روکا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں ابھی جو کان لگا کر کچھ منافق ان کی باتیں سنتے ہیں یا خود مسلمان ان کی باتیں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل یہاں پر چار قسم کے گروہ ہو گئے تھے، یعنی چار قسمیں تھیں مسلمانوں کی جو جہاد میں شرکت کے معاملے میں، جنہوں نے کچھ آگے بڑھ کر جنہوں نے تیاری کی، کچھ تھوڑا پیچھے رہ گئے اور کچھ سستی اور کاہلی کی بنا پر پیچھے رہ گئے۔ ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے نمبر پر وہ مسلمان تھے جو بغیر کچھ سوچے سمجھے تیار ہو گئے، یعنی جن کو ہم سابقون الاولون کہیں گے یا جن کو ہم 100% ایمان والا کہیں گے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں ابتدا میں، شروع میں تھوڑا سا تردد ہوا، تھوڑا سا وہ شک کا شکار ہوئے اور ان کے دل ڈولے، یعنی تھوڑا سا انہوں نے سوچا کہ اچھا کیا ہوگا، لیکن پھر جلد ہی اس شک سے وہ نکل آئے، تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو زوف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے یا معذور تھے، یعنی ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دے دی تھی کہ سواری نہیں ہے۔ ہم یہ واقعہ پڑھیں گے ابھی آخر میں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے پاس ہے اور سواری نہ ہونے کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو لوٹا دیا، تو وہ روتے ہوئے جا رہے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بھی کیا ہے۔ یہ آیت آئے گا ابھی ہم آگے 91-92 میں پڑھیں گے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور جب اللہ کے رسول جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا، توبہ بھی کی اور سزا کے لیے پیش بھی کر دیا۔ تو یہ چار مسلمانوں کے گروہ تھے، یہ چار قسمیں تھیں مسلمانوں کی اس وقت، اس کے علاوہ باقی سارے منافقین تھے یا ان کے جاسوس تھے۔ تو یہاں پر اس وقت اسی لیے اس کو کسوٹی کہا گیا تھا کہ اگر جو جنگ میں جاتا ہے تو دراصل وہ اس کے ایمان کو پرکھنے کی ایک علامت ہے کہ وہی جائے گا جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا۔ تو کہا گیا کہ اس میں سے تمہارے گروہ میں سے بھی کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور وقلب لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. یہ جو پیچھے اودعو کا لفظ گزرا تھا، الف واؤ دواد عین واؤ، تو اس کو بھی ایک تھوڑا سا نظر دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ایداؤن کے معنی ہوتے ہیں اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا، تو مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کی اس کے ذریعے یہ تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے کوئی معاملہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور یہ دراصل تمہارے اندر فتنہ پیدا اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں اور تمہارے آپس میں مسلمانوں کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کر دیں. تو اسی یعنی یہ اگلی آیت کا پیچھے والی آیت سے تعلق ہے کہ وہ لفظ کیوں وہاں استعمال کیا گیا، کہ کچھ لوگ اگر تمہارے ساتھ آتے بھی یا کچھ اگر آئے بھی ہیں بطور جاسوسی کے طور پر، تو ان کا مقصد کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، کہ ادھر سے ادھر چغل خوری کریں گے اور آپس میں تم کو لڑوائیں گے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جنگ احد کے موقع پر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ 1000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن عبداللہ بن ابئی جو کہ منافقین کا سردار تھا، وہ 300 ساتھیوں کو لے کر عین جنگ کے موقع پر پہنچنے سے پہلے وہ الگ ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے مسلمانوں کی بھی ہمتیں پست ہو گئی تھیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ اگر تمہارے درمیان ہوتے بھی یا تمہارے ساتھ چلتے بھی تو کیا کرتے، سوائے معاملات کو بگاڑنے کے کچھ اور نہ کرتے، بلکہ الٹا تمہارے درمیان یہ ایک دوسرے کے خلاف ایک فتنہ پیدا کرتے. تو ان کی جو فتنہ انگیزیاں تھیں اس کی فہرست بڑی طویل ہے. عبداللہ بن ابئی کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو اللہ کے رسول کی مدینہ میں آمد بالکل ایک آنکھ نہ بھائی، اس نے شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پسے پردہ. شروع میں کفار مکہ سے اس نے ساز باز کر لی، جنگ بدر میں اس کا ہاتھ تھا، یہودیوں کو بہکانے اور اکسانے میں اور یہودیوں کی پشت پناہی کرنے میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ایون اس نے بعد میں جو مسجد زرار قائم کی اس نے رومیوں سے بھی ساز باز کر لی تھی، تو اس کا یہ حسد اور جو کینہ تھا وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اپنے لیے دیکھا جائے تو اپنے لیے لازم کر لی تھی. عمر بھر اس نے خود بھی دوسروں کو اکسایا، خود بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اکساتا رہا. کفار مکہ سے بھی اس نے مراسلت جاری رکھی، یعنی خط و کتابت وہ کرتا رہا، جنگ بدر کروانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا. پھر جب جنگ بدر میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو اس کو بہت زیادہ جلن اور حسد نے گھیر لیا. اب اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر اس نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن صرف زبان سے، اور اسلام دشمنی اس کی بدستور جاری رہی. جنگ احد میں بھی اس نے مسلمانوں کو عین موقع پر 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تاکہ مسلمان شکست سے دوچار ہوں. پھر اس کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رہیں، انہیں اکساتا تھا تاکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کریں، یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا رہا کہ ہر دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ یہود اور اہل کتاب اور کفار مکہ پٹتے ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرماتا رہا. پھر غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا، تہمت لگائی اور کہا رہے تھے کہ 1 مہینے تک مسلمانوں کو اتنی ذہنی کوفت میں مبتلا کیے رکھا. اس کا ذکر خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا سے بچائے جس نے مجھے تکلیف دی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی. اسی غزوے میں اس نے انصار کو اکسایا اور اس نے کہا کہ اس نبی کو مدینہ سے نکال دو، وہ ہم پڑھیں گے آگے اس کا بھی ذکر کہ عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے ہی اس کو کہا کہ تم اندر نہیں آ سکتے مدینہ میں، یہ سب سے بڑی اس کے لیے بے عزتی تھی. پھر اس نے مسجد زرار تعمیر کرانے کی کوشش کی اپنی ناپاک سازشوں کے لیے، اس کو ایک اڈا بنایا. قیصر روم سے ساز باز اس نے کی، غرض ہر موقع پر اس کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ اسلام کو ختم کیا جائے یا اسلام مغلوب ہو جائے اور یہ خود مدینے کا رئیس اعظم بن جائے، اور یہی حسرت دل میں لیے ہوئے آخرکار وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ ان کی کوششیں تھیں منافقین کی، کہ یہاں جو کہا گیا ہے نا کہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہارے درمیان فتنہ پیدا کریں. اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہوتا رہا۔ تو بات یہاں پر سیکھنے کی یہی ہے کہ بظاہر دنیا میں کتنی بھی تدبیریں ہو رہی ہوں، بظاہر ایسا لگتا ہو کہ اسلام مغلوب ہے اور کفار غالب ہیں، ہر طرف یہ لوگ منافقین، کفار، اہل کتاب اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، آج پوری طاقتیں مل چکی ہیں اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، لیکن ان کی کوششوں سے اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اس کی حقانیت لوگوں پر ظاہر ہو چکی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے۔ کتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے وہ ڈنمارک میں کارٹون بنا لیں اللہ کے رسول کے خلاف، یا اسلام کو جو ہے ٹیررزم کا نام دے دیں، اسلام کو یہ بنا کر پیش کریں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو حملہ کرنے والے ہیں یا توڑ پھوڑ کرنے والے، کتنی بھی وہ بری تصویر بنا کر پیش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور چونکہ دین اسلام میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، ہمیں شرمانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں اپنا بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہم یہ ایسے جواب دیں کہ نہیں نہیں اسلام جو ہے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یا اسلام جو ہے بہت اچھا مذہب ہے، نہیں، اس کی حقانیت تو ظاہر ہے، اور یہ دین ہے ہمارا، بلکہ مذہب ہی نہیں ہے، مذہب نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، مذہب تو ایک طریقہ اور راستہ ہوتا ہے، الگ الگ لوگوں کا ہو سکتا ہے، جو بہت چھوٹے پیمانے کا لفظ ہے، چھوٹے معنی کا لفظ ہے، ہمارا تو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ تو یہ غالب ہو کر رہے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَرْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک نام بتایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات کہاں سے آپ نے لی، یا اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ تو جس کا تعلق حلال اور حرام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، اور بعض تفاصیل میں اگر اس کی تفصیل ملتی ہے اور اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو ہم وہ روایت لے سکتے ہیں، اور تقریباً ہر تفسیر میں، احسن البیان میں، تیسر القرآن میں، تفہیم میں، تقریباً اس میں اس شخص کا نام بیان کیا گیا ہے، جد بن قیس۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی منافقوں میں سے ایک منافق تھا، جد بن قیس اس کا نام تھا، اس نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ دراصل آپ تو جانتے ہیں کہ میں حسن پرست آدمی ہوں، اور حالانکہ میری کئی بیویاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نہیں چاہتا کہ میں روم جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور وہاں جا کر ہو سکتا ہے میں آپ ہی کا نام بدنام کروں، کیونکہ میں حسن پرست آدمی ہوں، اور میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بہانہ کرنے کا انداز بھی الٹا، اللہ کے رسول پر احسان رکھ کر بہانے بنائے جا رہے ہیں، یعنی آپ فتنہ، ان کے فتنہ جو طبیعت کا تو اندازہ لگائیے آپ ان منافقین کا، کہ اگر اجازت طلب کر بھی رہے ہیں تو الٹا وہ کہتے ہیں نا کندھے پر بندوق رکھ کر، کہ تم ہی الٹا ہمارا احسان مانو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چل رہے، اگر ہم چلیں گے تو تم ہی مشکل میں پڑ جائیں گے، اس سے بڑھ کر بھی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو بہانے کرتے تھے، اور یہ جد بن قیس نے تو اس طرح کا بہانہ کیا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ تو یہاں پر فتنہ دراصل گناہ کے معنی میں ہوگا، کہ اگر اس کا یعنی یہ مطلب اگر ہم لیں کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا، یعنی اس طرح سے وہ اللہ کے رسول پر الزام رکھ رہا ہے کہ آپ کا اجازت دینا فائدہ مند ہوگا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور اس کے باوجود میں رک جاتا ہوں تو یہ الٹا میرے لیے گناہ ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ اور دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں، کہ اگر میں وہاں گیا تو پھر وہاں کی عورتوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، لہٰذا مجھے ساتھ نہ لے جائیں۔ جیسے اس نے کہا کہ روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا، کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی، تو بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو وہ گر ہی چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے، جس میں یہ آلریڈی شامل ہو چکے ہیں، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے، جس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ تو یہ ان کے کام تھے۔ ان تصبک حسنت تسوہم و ان تصبک مصیبت یقوم قد اخذنا عملنا ان تصبک حسنت تسوہم و ان تصبک مصیبت یقول قد اخذنا امرنا قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا و یتولوا وهم فرحون. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے, اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہرگز نہیں. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہو ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر جو پیچھے سے بات چیت ہوتی چلی آ رہی ہے تو اس سے حسنہ کے معنی جو بنتے ہیں تو یہاں کامیابی اور غنیمت کے ہیں, کہ اگر کوئی بھلائی نصیب ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی ہو سکتی ہے جنگ میں اور مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے. اور سیئہ سے مراد دراصل ناکامی یا شکست. تو دیکھا جائے تو جنگ میں یہی قسم کے تو نقصانات ہوتے ہیں یا یہی فائدے ہوتے ہیں. جنگ کے موقع پر جو فائدے یا نقصانات جو مراد ہے اس سے, اس آیت سے, کہ اس سے یہاں پر منافقین کی جو ان کے اندر ان کے باطن میں جو خباثت بھری ہوئی تھی, جو مومنوں کے تعلق سے ان کے دل کے اندر ایک جلن اور حسد تھی, تو اس کی بات بتائی گئی یہاں پر کہ جب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کے بھلائی حاصل کرنے پر ان کو رنج اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ دراصل عداوت کی ایک بہت ہی انہیں ذلیل قسم کہنا چاہیے کہ کتنا ان کا دل تھوڑا سا تھا اور کتنا کینہ بھرا ہوا تھا ان کے دل میں کہ کسی کی تکلیف پر خوش ہونا اور کسی کی خوشی پر دل میں رنج محسوس کرنا. تو یہ منافقین کی عادت تھی اصل میں, اور آج بھی اللہ نہ کرے آپ دیکھیں کہ کوئی اگر نیک مسلمان ہیں, کوئی اچھے مسلمان ہیں جو دین پر عمل کر رہے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جلن حسد کرنے لگتے ہیں. ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ اچھا فلاں کو زیادہ عزت ملی, فلاں کو زیادہ رتبہ ملا, تب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ان کو ذرا سا دکھ ہوتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اچھا ہوا فلاں وقت پہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا نا, اچھا خوب ان کو مار پڑی ابھی. یہ سوچ منافقین کی اصل میں. ایک مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اور مومن کی مثال تو اللہ کے رسول نے یوں دی ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن درد سے تڑپ اٹھتا ہے. تو اسی طرح سے ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے مسلمان امت جو بھی اس کے ملنے جلنے والے ہیں سب کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. تو مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مومن بھائی کی تکلیف پر خوش ہو اور کہے کہ اچھا ہوا ان کو یہ تکلیف پہنچی. تو یہ تو منافقین کا کام ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. اللہ نے کرا آپ دیکھیں کہ آج کیسی مسلمانوں میں خود کیسی کوالٹیز آ گئی نا, کیسی صفتیں آ گئی ہیں جو منافقین کی کوالٹیز ہوا کرتی تھیں, جو منافقین کے اندر پائی جاتی تھیں, وہی چیزیں آج مسلمانوں میں ہو گئی ہیں. تو کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش نہ ہو, بھلے ہی ذاتی طور پر آپ کی ان سے دشمنی ہے, ہو سکتا ہے ذاتی طور پر آپ کی اور ان کی بنتی نہ ہو, مزاج نہ ملتا ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, میکے سے بھابیاں ہو سکتی ہیں, سسرال سے دیورانی جٹھانیاں ہو سکتی ہیں, نندے ہو سکتی ہیں. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر ہم کسی سے بھی پرخاش بنا لیتے ہیں کہ فلاں وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا لہٰذا اب ان کو نقصان ہوا ہے تو بہت اچھا ہوا. یہ سوچ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. سامنے والے کا نقصان ہوا ہے تو دراصل وہ ہمارا نقصان ہے, اور سامنے والے کا فائدہ ہوا ہے تو دراصل وہ ہمارا فائدہ ہے. ہماری خوشی اس میں شامل ہونی چاہیے کہ اگر سامنے والے کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو ہم بھی اس میں خوش ہوں کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی کو بھلائی ملی ہے. تو یہ کہ دوسروں کی خوشی پر ناخوش ہونا اور دوسروں کے نقصان پر خوش ہونا, یہ منافقانہ طرز عمل ہے, منافقانہ عادت ہے. تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ مومنوں کو کوئی بھلائی نہ ملے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے, تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے, اور وہی اسی پر تمام مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے, اہل ایمان کو. تو اب یہاں پر مومن کے لیے دونوں حال میں خوشخبریاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد پر نکلتا ہے اور اگر وہاں سے وہ واپس زندہ لوٹتا ہے تو اس صورت میں وہ غازی کہلائے گا اور مال غنیمت بھی اس کو ملے گا, اور اگر وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے تو شہادت کا درجہ پائے گا اور جنت میں اس کا اعلیٰ مقام ہوگا. اسی بات کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا ہو تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں گا یا جنت میں داخل کروں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فل یتوکل المومنون، کے مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر حال میں بھلائی ہی نازل کرے گا جو اللہ کی خاطر نکلتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا کہ جو منافق ہوتے ہیں یا جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جب دنیا میں کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے، اتراتے ہیں، لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو مومن کبھی بھی آپس سے باہر نہیں رہتا اور اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا بھلا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، جیسے ابھی ابن عباس کی ہم نے بات پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ احد الحسنین سے مراد فتح یا شہادت ہے۔ تو مومن کو کوئی نہ کوئی بھلائی تو ملے گی، یا تو وہ فتح حاصل کر کے بامراد واپس آئے گا، یا اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پالے گا، اور شہادت ملتی ہے تو بھی اس کے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو الحمدللہ دونوں حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، یعنی مومنین کے لیے دونوں حال میں بھلائی ہے۔ کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے، یعنی وہ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس جہاد میں جو مال غنیمت آئے گا تو اس سے ہم پیچھے رہ جائیں، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی نظروں میں ہمارا نفاق کھل نہ جائے، تو لہٰذا بالکل پیچھے بھی نہیں رہتے تھے۔ تو ایک طرح سے دور بیٹھ کر صرف نظارہ کرتے رہتے تھے، یا پھر فقرے کستے تھے یا باتیں کرتے رہتے تھے، کنارہ کش رہتے تھے، نہیں کنارے کنارے رہ کر عبادت کرتے تھے تاکہ مسلمان بھی کہلائیں اور نفاق بھی ظاہر نہ ہو۔ تو کہتے تھے کہ ہم جنگ کی خدمت انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں، لیکن مال سے ہم مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو کبھی مال دے دیتے تھے اور کبھی مال بھی نہیں دیتے تھے، اور پھر انتظار کرتے تھے کہ اچھا دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ہمیشہ ان کو انتظار یہی رہتا تھا کہ مسلمان شکست کھائیں گے، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ ہر بار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، کیونکہ یہ دین تو دین اسلام تھا، دین حق تھا، یہی تو دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو وہ اس بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں تو دو بھلائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور حاصل ہوگی، لیکن اب تمہارے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے، کہ ہمارے ہاتھوں سزا دلوائے گا تم کو یا خود اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی معاملہ نپٹا دے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو سزا ملی منافقین کو۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں جتنے بھی منافق تھے وہ سب کے سب سن رسیدہ اور مالدار لوگ تھے، یعنی زیادہ ایج والے تھے۔ صرف کہا جاتا ہے اس کے البدایہ والنہایہ میں جو ان پورے مدینہ کے لوگوں کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے جو غریب تھا، باقی سارے منافقین بہت زیادہ مالدار تھے۔ تو یہ مالدار لوگ تھے، اور ان کا نقطہ نظر ہی یہ تھا کہ صرف دنیاوی مفاد جہاں سے بھی حاصل ہو اس کو جس طریقے سے چاہے حاصل کیا جائے، اور دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو بڑی بڑی جائیدادیں اور جو بزنس تھے مدینہ میں، اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو ان کو یہ چھوڑ کر جانا پڑتا، لہٰذا اپنی جائیدادوں کی وجہ سے اور اپنے بزنس کی وجہ سے یہ زبانی طور پر ایمان لائے تھے۔ اور ان کے نزدیک دراصل عزت کا معیار صرف اور صرف مال و دولت کی فراوانی تھا۔ اب ان کو مشکل یہ پیش آئی منافقین کو کہ ان کی سب اولادیں مسلمان ہو گئیں تقریباً۔ اب ان کے نزدیک جب مال اور اولاد ہی عزت کا معیار تھا، تو جب ان کی اولادیں، کیونکہ جب یہ چھوڑ کر جائیں گے تو مال کس کا ہوگا؟ انہیں اولادوں کا ہوگا، اور وہ اولاد ساری کی ساری مسلمان ہو گئیں۔ اور ان اولادوں کے نزدیک جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے نزدیک معیار یہ تھا کہ یہ جائیداد، یہ مال، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہیچ ہے، اور ان کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ تھیں۔ وہ لوگ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو عزیز رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے وہ لوگ شیدائی تھے، فرما بردار تھے، اور وہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے جو ان کی اولادیں تھیں کہ جو جتنا اللہ کے رسول کو چاہے گا وہ اتنا ہی دنیا اور آخرت میں اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جائے گا۔ تو یہ جو نظریاتی اختلاف انہوں نے خود اپنے اور اپنے اولاد کے درمیان دیکھا، تو ان کی اولاد کی نظروں میں ہی یہ لوگ ذلیل اور خوار ہو گئے۔ ان کی اولاد خود ان منافقین کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد ہی کے ذریعے سے ان کو دنیا میں سزا دے دی، اور یہ لوگ چونکہ اپنی طبیعت کو بدل نہ سکے لہٰذا آخر دم تک اسی چکر میں پڑے رہے، اور اسی میں ان کو موت آ گئی اور نفاق اور ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ کبھی موقع ملا تو ہم عبداللہ بن ابی، جب ہم پڑھیں گے آگے سورہ نور، تو وہاں دیکھیں گے کہ خود عبداللہ بن ابی کا بیٹا کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، تو آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انہیں کی اولاد کے ذریعے سے سزا دلوا دی۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ کرے۔ جیسے جد بن قیس نے کہا تھا کہ میں جنگ میں تو نہیں شامل ہو سکتا، لیکن میرا مال لے لیجیے، میں مال سے مدد کرنے کو تیار ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا مال بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان تو ان کے دلوں میں تھا نہیں۔ دوسرا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل سے دیں، یعنی جو بھی کام آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، چاہے آپ خود نکلتے ہیں یا اپنا مال دیتے ہیں، تو دل کی خوشی کے ساتھ، پورے دل کے ثبات اور قرار کے ساتھ دیا جائے۔ تو یہ بھی ان کے اندر موجود نہیں تھی، جیسے کہ آگے کی آیت میں بھی آ رہا ہے نا کہ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں۔ ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالا، کہ ان کے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ تو انفقوا کا ذکر آیا ہے کہ یعنی امر کا صیغہ ہے، تو یہاں پر تو شرط دراصل کیا ہے، یہ جو شرط بتائی گئی جزا کے معنی میں ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو یہ خبر بھی دی جا رہی ہے ایک طرح سے کہ تم خرچ کرو، لیکن اگر تم خرچ کرتے ہو تو یہ خرچ کرنا تمہارے کوئی کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے لیے برابر ہے، خرچ کرو یا نہ کرو۔ تو اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے۔ تو ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، تو صرف زبان سے ایمان لائے تھے، اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے یہاں ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، مردود ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جو قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے کہ تم کو خوشی سے خرچ کرنا ہے، جیسے سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، یا 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں تو قبول نہیں کیا جائے گا، دونوں باتیں برابر ہیں۔ تو صدقات کے جو قبول نہ ہونے کی یہاں پر تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں، ایک ان کا کفر اور فسق، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا۔ دیکھیں کاہلی سے نماز پڑھنا، کیوں ایسا کاہلی سے نماز پڑھتے تھے وہ لوگ؟ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ اس کی سزا سے انہیں خوف ہے، یعنی اگر وہ نماز کے لیے آتے ہیں، اور اگر نماز کے لیے نہیں بھی آتے تو نہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اس نماز پڑھنے پر اجر کی امید ہے، اور نہ ہی نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف ہے۔ جبکہ امید ہم جانتے ہیں نا، سوری ایمان ہم جانتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کہ امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے دراصل وہی ایمان ہے، تو یہ اس کیفیت سے محروم ہے، یہ اس ایمان کی علامت سے محروم ہے۔ اور پھر تیسرا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دل کی رضا اور رغبت سے خرچ نہیں کرتے، تو جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہ تینوں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کے اعمال قبول نہیں ہوگے نہ ان کا صدقہ قبول ہوگا۔ تو ان منافقین کے اندر یہ تینوں وجوہات موجود تھیں۔ تو ہم بھی جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی کام کریں، کچھ خرچ کریں یا کوئی اپنا وقت لگائیں، تو ہم پہلے سوچ لیں کہ ہم یہ رضا اور رغبت کے ساتھ کر رہے ہیں، دل کے شوق سے اور دل کے ثبات اور قرار کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں، کہیں کراہت کے ساتھ تو نہیں کر رہے۔ پھر نماز کی بات آئی. آپ دیکھیں کہ منافقین کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں کہ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. نماز کے لیے آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے, اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل نہ خواستہ. تو یہ سستی اور کاہلی کیا ہے دراصل نماز کے لیے؟ یہ جو ایسے جملے ہوتے ہیں یہ وہی تو جملے ہیں, ہائے نماز کا ٹائم ہو گیا, ابھی تو پڑی تھی, بہت ہی جلدی جلدی نمازیں ہو رہی ہیں, ابھی تو اذان ہوئی تھی, دوبارہ اذان ہو گئی. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہی تو دراصل کسالہ ہے, یہی تو سستی اور کاہلی ہے نماز کے لیے. بندے کو تو, مومن کو تو شوق اور رغبت ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے جناب میں حاضر ہونا ہے, اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. میرا اور اللہ کا تعلق کتنی دیر سے منقطع تھا, اب مجھے اس تعلق کو جوڑنا ہے. اللہ کے تعلق سے, اس نماز کے ذریعے سے میں اللہ کا تقرب حاصل کر سکتی ہوں, مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہائے پھر اذان ہو گئی, ارے ابھی تو نماز پڑھی تھی, کتنی جلدی جلدی اذانیں ہو رہی ہیں نا, یہ سب جملے کیا ہیں؟ یہ کسالہ ہی کے معنی میں آتے ہیں. یا پھر ایسا, ارے اللہ اب پھر چلو اٹھو نماز پڑھنی ہے, ابھی تو نماز رہ گئی. تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں, ہمارا رویہ ہے, یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اس زمانے میں منافقین ایسا کیا کرتے تھے, ان کو نماز بھاری لگتی تھی, سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے تھے نماز کے لیے. تو مدینہ میں جو وہ زندگی گزار رہے تھے, دراصل وہ کراہت والی زندگی گزار رہے تھے, ان کو نماز کے لیے آنا پسند نہیں تھا, وہ اس کو بوجھ سمجھتے تھے نماز کو آنے کے لیے, اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو اس کو ایک جرم کی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ زبردستی کی آزمائش ڈالی گئی ہے کہ ہم کیوں خرچ کریں اور ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ کی راہ میں مال دینے کو کبھی بھی اپنے اوپر بھاری بوجھ نہ سمجھیں, بلکہ اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات آئی تو اس کو خوش دلی کے ساتھ دیں, کیونکہ وہ قبول اسی وقت ہوگا جب خوش دلی سے دیا جائے گا. اگر کراہت کے ساتھ دیں گے کہ ارے اللہ زکوٰۃ دینی ہے, اتنا نکال دیں تو بچے گا کیا, اچھا اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرنا ہے, اس کو بھی دیں اس کو بھی دیں, تو ہم ہمارے لیے کیا رکھیں, تو یہ ایسا کہنا پسندیدہ نہیں. تو اللہ کی راہ میں اپنا وقت, اپنا مال, اپنی صلاحیتیں لگائیں یا نماز پڑھیں تو خوش دلی کے ساتھ, اپنے پورے دل کے ثبات اور قرار کے ساتھ اللہ کے آگے جھکیں, اللہ کے لیے خرچ کریں, اللہ کے لیے دیں. ورنہ یہ منافقین کی اس وقت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کا کیا رویہ تھا یا ان کا کیا کردار تھا, کہ اللہ کے راستے میں دیتے تو دل کی تنگی ان کے پیش نظر ہوتی, یا پھر نماز کے لیے آتے تو سست اور کسمساتے ہوئے آتے, سستی کے ساتھ آتے, یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ناخوشی سے خرچ کرتے, ان کا دل نہیں چاہتا تھا. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلائے عذاب کرے, اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا احساس کہ اچھا یہ منافقین ہیں, یا یہ دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دراصل ایک آزمائش کے طور پر ہیں. تو کسی کی کثرت اولاد اور کسی کی کثرت مال کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, یہ سب آزمائش کے طور پر ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے سورۃ طہٰ میں, وَلَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ. سورۃ طہٰ آیت نمبر 131. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے فائدہ پہنچایا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں, ان کے اوپر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. اسی طرح پھر فرمایا گیا, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. سورہ مومنون. کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کو بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں, نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں, یعنی یہ اولاد اور مال و دولت بطور آزمائش ہے, نہ کہ اللہ کے فضل کے طور پر ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو اگر یہ جان بھی دیں گے تو انکار حق کی حالت ہی میں جان دیں گے, یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی ہے, رسوائی ہی ملے گی. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں, حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں, اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ لو یجدون ملجاً او مغارات او مدخلاً او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون۔ اور اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ انہیں منافقین کی پھر جو عادت تھی اس کو کھول کر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں بار بار، اور ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کس کو بار بار اپنی لائلٹی کا، اپنی وفاداری کا احساس دلانا پڑتا ہے؟ جو خود جس کے اندر، دل کے اندر چور ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے بار بار کہتا ہے کہ واللہ میں تو آپ ہی میں سے ہوں، یا واللہ میرا تو یہ مقصد نہیں تھا۔ یعنی بار بار قسمیں کھانا اس کی عادت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو دل کے اندر سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے میری بات نہیں مانیں گے، یا سامنے والے میرا یقین نہیں کریں گے۔ اس بنا پر وہ قسمیں کھا کر اس کو یقین دلانا پڑتا ہے۔ تو منافقین کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ان کو مسلمان سمجھیں، لیکن مسلمانوں کو ان کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، مسلمان جان گئے تھے دراصل کہ یہ سب ان کا جھوٹ ہے۔ اور پھر اگر یہ جہاد کی وجہ سے یا اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینا پڑے، یا اگر ان کو پناہ مل جائے کہیں اور اسلام کے علاوہ، تو یہ کیا کریں گے؟ اس میں دیر نہیں کریں گے بلکہ فوراً دوڑے ہوئے جائیں گے اور وہاں جا کر گھس جائیں گے۔ تو اسی کی طرف یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ یہ دراصل صرف ذاتی فائدوں کے لیے یا دنیاوی فائدوں کے لیے صرف زبان سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ اور یہ کہیں جائے پناہ پاتے ہیں، ملجا او مغارات او مدخلن، کہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ، تو وہ جا کر وہاں پر چھپ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو جب ساتھ چھوڑنے کی بات آئے گی، منافقین سب سے پہلے ساتھ چھوڑ کر بھاگیں گے، کیونکہ ان کا دلی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور محبت اور خلوص بھی نہیں ہے انہیں اسلام سے نہ مسلمانوں سے، بلکہ ان کا تعلق کیسا ہے؟ نفرت اور کراہت کا تعلق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ ایک اور ان کی عادت کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ ان کی دراصل کوتاہی تھی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد الزام تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے آپ کی خاص یہ عادت تھی، آپ کی صفت تھی کہ آپ امین اور صادق مشہور تھے۔ تو ان لوگوں نے الزام لگایا تھا اللہ کے رسول پر کہ صدقات اور جو غنائم کی تقسیم ہے اس میں انصاف سے کام لیجئے۔ وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول غیر منصفانہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، صحیح بخاری میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ صدقات اور غنائم کی تقسیم میں غیر منصف اللہ کے رسول کو وہ باور کراتے، جیسے کہ ابن ذل خویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا۔ تو یہ جو دراصل الزام تراشی کا مقصد کیا تھا کہ بس وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مل جائیں، یا خود کہتے دیکھے، یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات پر اعتراض، ہر بات پر اعتراض۔ جو خود دل سے کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں چاہتے، یا دل سے انہوں نے اگر کسی چیز کو قبول نہیں کیا تو اس کے بعد اگر ان کی مرضی کی بات نہ مانی جائے تو سامنے والے کی ہر بات پر وہ اعتراض جڑیں گے۔ تو منافقوں کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جب خود کا فائدہ ملتا، یعنی ان کا دل تھا یا ان کی خواہش تھی کہ ہر اس میں سے ہم کو ملے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو سب ٹھیک ہے اور خوش ہو جاتے تھے، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو اللہ کے رسول سے ناراض ہوتے تھے یا ان کو کہتے تھے کہ آپ انصاف کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ صدقات جو تھے وہ اللہ کے رسول اور آپ کے خاندان پر حرام تھے، تو یہ تو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا ہو یا اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیا ہو۔ تو منافقوں کا اعتراض یہ ہوتا تھا دراصل کہ فلاں کو کیوں دیا اور مجھ کو کیوں نہ دیا، یعنی یہ بات تو ان کو معلوم تھی کہ اللہ کے رسول خود نہیں رکھتے اور نہ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے اس میں سے، لیکن ان کو اعتراض یہ تھا کہ ہماری مرضی کے مطابق تقسیم کرو، فلاں کو دو فلاں کو نہ دو، یا فلاں کو زیادہ کیوں دے دیا اور دوسروں کو کم کیوں دیا، یا فلاں کو زیادہ دیا مجھے کم کیوں کیا۔ تو یہ اعتراض دراصل محض ان کی تنگ دلی، ان کی حرص اور ان کی حوث کا نتیجہ تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم کرتے وقت جس بات کو ملحوظ رکھتے اس کا واقعہ ہمیں بخاری میں ملتا ہے۔ عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال وغیرہ دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں، اور جنہیں نہیں دیتا تو ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے۔ آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر منافقین کی پھر اور ایک عادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اگر مال ان کو نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے دو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر وہ اعتراض کرنے کے بجائے رکے رہتے اور انتظار کرتے تو اللہ کا رسول ان کے ساتھ انصاف کرنے والا تھا، یعنی اللہ کے رسول ان کو ان کے ساتھ انصاف ہی کرتے تھے، کوئی ناانصافی نہ کرتے، اور اللہ پر توکل کرتے تو اللہ تعالیٰ تو بہت دینے والا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بعد میں مال غنیمت کا سیلاب کس طرح سے امٹ امٹ کر مدینہ کی طرف آیا۔ تو یہاں پر صدقات سے مراد دراصل صرف فرضی صدقہ یا زکات ہے، جیسے کہ یہ بات کے الفاظ سے جو بات کی آیت آ رہی ہے اس آیت سے واضح ہے۔ تو اگر یہ انتظار کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اور دے دیتا۔ تو آگے جو آیت آ رہی ہے اصل میں اس میں صدقات کی تقسیم کی بات کی گئی کہ کس کا کتنا کس کے لیے ہے اور کتنا کس کے لیے ہے، اسی تقسیم کو بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ سارے جو ہم نے پیچھے سے آیتیں پڑھی سورہ توبہ کی، آپ کو اس میں دو گروہ نظر آئے ہیں، ایک مومن کا اور ایک منافق کا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کمپیئر کریں کہ مومن کی کیا صفات ہوتی ہیں اور منافق کے اندر کیا کیا اس کی عادتیں ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے مومن کے مقابلے میں منافق کی کیا خامیاں ہیں۔ تو آپ کمپیئر کریے اور موازنہ کر کر دیکھیے، کالم بنائیے، دونوں طرف لکھتے جائیے، ایک طرف مومن اور ایک طرف منافق، اور پھر جائزہ لیجئے کہ کہاں کہاں پر میرے اندر مومن والی صفات پائی جاتی ہیں اور اللہ نہ کرے منافق والی صفت، ٹک کرتے جائیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور آپ پرسنلی کریے، صرف آپ کالم بنا کر پہلے منافق اور مومن کے سب لکھ لیجئے، اس کے بعد ذاتی طور پر آپ ٹک کریے، ذاتی طور پر اپنا محاسبہ کریے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم چیک نہیں کریں گے یقین جانیے ہمارا طرز عمل بدل نہیں سکتا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے نا کہ مومن کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو مومن سمجھتا ہے کہ اچھا یہ فلاں کے بارے میں ہے، یعنی مجھ میں تو یہ خوبیاں نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے اندر ان خوبیوں کو تلاش کرتا ہے اور نہیں ہوتی ہیں تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے تو منافق یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ گویا ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی ہٹا رہا ہو، اور کہتا ہے کہ یہ تو سب فلاں 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 میں ہے، میں تو بس بہت اچھا ہوں، یعنی ساری خوبیاں مجھ میں ہیں، یہ تو فلاں منافق ہے فلاں منافق ہے۔ تو ہم کو غور کرنا ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ انگلی رکھ کر دوسروں کی طرف اشارہ نہ کرے کہ اس کی بات ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ میری بات ہے۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں کہ اللہ نہ کرے ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہے۔ پھر جہاد کی بات کی گئی پیچھے، اور ہم نے جہاد کا مطلب پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں بے غرض انہیں ذاتی مفادات سے ہٹ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ دراصل جہاد کا مطلب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے اس دن بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ یہودی خاتون اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں یہودیت ان لوگوں نے خود سے ایجاد کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ، اور جب تک یہ لوگ اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک یہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کوئی ایسا لائح عمل ہم کو مرتب کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے بھی بچ سکیں اور ایسا نظام قائم کر سکیں، کم از کم ہم کوشش کریں۔ اور پھر وہی بات آتی کہ تنہا انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ ایک اکیلے انسان سے یہ ہو سکتا ہے، نہ ایک اکیلے انسان کے بس کی بات ہے۔ اس کے لیے سب کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا، سب کو مل کر اپنا مال بھی لگانا ہوگا، اپنی جانیں بھی لگانی ہوگی، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، سب کچھ۔ تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام شروع کیا تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواری تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، کسی بھی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں، یہ دیکھیں کہ ہماری کوشش گنی جائے گی، نتیجہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جب ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی دین کی راہ میں مزید آگے بڑھیں۔ تنہا انسان نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ آئی تھی، ریڈینس ایک میگزین ہے، اور ان لوگوں نے کئی جگہ سے محنت کر کے یہ رپورٹ حاصل کی تھی۔ تو وہاں پر بتانے کی کوشش یہ کی گئی تھی، ایکچولی اس وقت کی بات ہے جب ڈنمارک میں اللہ کے رسول کے خلاف جو کارٹونز بنائے گئے تھے، تو اس کے جواب میں مسلمان لوگ تھوڑا سا جاگ گئے تھے، الحمدللہ، اللہ کرے کہ مسلسل رہے ان کا جاگنا۔ لیکن ہم تو تھوڑے، کوئی ایک واقعہ ہمیں جگاتا ہے پھر ہم وہ خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ ایک کرسچن مشنری ہے، جمی سواگت اس کا وہ ہیڈ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے احمد دیدار سے ڈیبیٹ بھی کیا تھا۔ ان کی یہ آرگنائزیشن پوری دنیا میں ہے، اور اس کو کام کا، یعنی اس آرگنائزیشن کو روز کام کرنے کے $530,000 ملتے ہیں روزانہ۔ ایک آرگنائزیشن کو کام کرنے کے لیے $530,000 ملتے ہیں۔ پھر کویت میں کہا جاتا ہے، یعنی آپ ان لوگوں کے کام دیکھیں اور ان کی کوششیں دیکھیں، حالانکہ عرب سے تو کئی عرصہ پہلے غیر مسلموں کو نکال دیا گیا تھا لیکن پھر یہ آباد ہو گئے۔ صرف کویت میں کہا جاتا ہے کہ 35 چرچز ہیں، چرچ 35۔ پھر یہودا وٹنس ایک تنظیم ہے جو نائجیریا میں سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، جو یو ایس اے سے باہر، یعنی یو ایس اے میں تو ہے ہی ہے ان کی تنظیم، لیکن یو ایس اے سے باہر نائجیریا میں ان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے۔ ہفتے میں 2 بار کلر پرنٹس بک وہ نکالتے ہیں، فری میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور مہینے میں 2 بار جو بک نکالتے ہیں 17 ملین جس پر خرچ آتا ہے، اور 47 ملین کاپیز اس کی وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تصور کرے ذرا، مسلمانوں کی ایک بھی میگزین نہیں ہے جو اتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہو اور اتنا اس نے کور کیا ہو سارے انٹرنیشنل، سارے کنٹریز کو انٹرنیشنل لیول پر۔ جمعہ میگزین ہے جو صرف 50,000 نکلتی ہے، اور وہ بھی صرف چند لوگوں تک جاتی ہے، ہر ملک میں نہیں جاتی ہو، اور زیادہ تر مسلمان پڑھتے ہیں اس کو بس۔ اس کے علاوہ کوئی میگزین ایسی نہیں ہے مسلمانوں کی جو 9-10,000 سے زیادہ چھپتی ہو، بس اتنی کاپیز چھپتی ہیں، اسلامک میں کہہ رہی ہوں، اسلامک کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو یہودا وٹنس جو نائجیریا میں سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، یو ایس اے کے باہر ان کی آرگنائزیشن ہے، ہفتے میں 2 بار کلر پرنٹس بک فری میں نکالتے ہیں۔ 2 بار معمولی نہیں ہے، $17 ملین کی بک نکالنا اور 47 ملین کاپیز چھاپنا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا جو کہ مسلم کنٹری ہے، یعنی میجورٹی وہاں پر مسلمان ہیں، تو انڈونیشیا میں 600 کرسچن مشنریز ہیں جو فل ٹائم کام کر رہی ہیں، 600۔ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہ جو کام کر رہے ہیں مشنریز، یہ سب مسلمان ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس بات کو آپ خاص طور سے دھیان سے سنیے۔ نائجیریا بھی، کیونکہ آس پاس کے جو چھوٹے موٹے وہاں کنٹریز ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اب تو وہ ختم ہی کر دیا ان لوگوں نے، مسلمانوں کو اتنا مارا کہ ختم، یعنی مسلمان ختم ہوتے جا رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یاد ہوگا نا، اسپین میں جب خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، کرسچنس نے مسلمانوں کو لاشوں سے بازار بھر دیے تھے، انہوں نے روڈز تو اس وقت جتنے تھوڑے بہت جو مسلمان تھے وہ بچ بچا کر ادھر افریقہ نائجیریا وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے. تو بہرحال نائجیریا میں ان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے. پھر انڈونیشیا میں 600 کرسچن مشنریز فل ٹائم کام کری, فل ٹائم یعنی فل ٹائم کا مطلب ہے 24 گھنٹے. اب تصور کریں ذرا ہم کہاں ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 60,000 مشنریز ہیں جس میں آدھے سے زیادہ افریقہ میں ہیں. 60,000 مشنریز ہماری ہے تنظیمیں اتنی, 60,000 تنظیمیں, تحریکیں, جماعتیں, آرگنائزیشنز ہے ہماری, نہیں ہے نا. تو ہمیں تو اگر کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے, جیسے خود آپ امریکہ کی مثال لے لیں, ایک اکنا ہے, اسنا ہے, بینا انسٹیٹیوٹ ہے, اور بھی ایسے کئی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اگر کوئی اپنی ایک ٹیم کا نام, ایک آرگنائزیشن کا نام الگ بنا لیتا ہے تو وہ کوئی غلط کام کرے, وہ کافرانہ کام کر رہا ہے. جتنے ہوں اتنا اچھا. ہم کو سب کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے, ہم سب مسلمان ہیں, کیونکہ ایک ہی آرگنائزیشن ہوگی وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتی ہے, پوری دنیا کے لوگوں کو تو کور نہیں کر سکتی. تو ہر محلے میں ہر جگہ سب لوگ کام سنبھال لیں, اپنے اپنے محلے کی اگر کوئی اصلاح کا کام شروع کر دے تو کتنی بڑی بات ہو. چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہم کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے کام ہوگا. اور جو بڑی بڑی آرگنائزیشن کر رہی ہیں الحمدللہ اس کو ہم سپورٹ کریں, ایک دوسرے کا سلیبس ہم ایک دوسرے سے لیتے جائیں. تو یہ جو کرسچن مشنریز ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو نہیں دوڑتی, ایک دوسرے کے بیچ میں روڑے نہیں اٹکاتی, یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. پوری دنیا میں ان کا جال پھیلا ہوا ہے, ان کی چین ہے, ان کو پیسہ ملتا ہے. تصور کریں ذرا 60,000 مشنریز اور اس میں آدھے سے زیادہ افریقہ میں ہیں. تو یہ سب ریشو جو آپ کے سامنے بتایا گیا یہ مجھے کوئی معلومات شیئر کرنا نہیں ہے آپ سے, بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا, اسلام کے خلاف ایک نفرت, ایک زہر, ایک سوچ, ایک فکر جو پیدا کی جا رہی ہے. ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے نکل رہے ہیں یقین جانیے, اور ہم اسی طرح آپس میں خواب غفلت کے مزے لے کر سو رہے ہیں. ہمارا تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے, اس کے علاوہ تو ہمارے پاس ٹائم بچتا ہی نہیں. فلاں نے یہ کیا, فلاں, بس ہمیشہ دوسروں کی شکایتیں ہم کرتے ہیں. کوئی کنسٹرکٹیو ورک کریے, کوئی کنسٹرکٹیو کام کریے, کوئی ایسا کام کریے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, جو امت مسلمہ کے لیے واقعی میں فائدہ مند کام ہو. وہ کسی غیر مسلم اسکالر نے کہا تھا نا, اسلام کی بات ہی اس نے چرائی ہوگی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. میں ہمیشہ اس کا نام بھول جاتی ہوں. مائیں ہی تو ہوتی ہیں, یہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں. جو آپ ایک صدی میں مسلمان عروج پر تھے, یہ کون تھا ان کے پیچھے؟ نوجوانوں کے پیچھے جو علماء کرام, جو محدثین تھے. امام شافعی کی والدہ نے اپنی پوری گھر کی پونجی دے دی. ایک خوبصورت چادر تھی جو قیمتی تھی, کہا کہ یہ بھی بیچ دو اور تمہارے سفر کے لیے استعمال کر لو, حدیث کے علم کے لیے. روکا نہیں ان کو, خود اکیلی تھی, تنہا گھر میں رہنا گوارا کیا, لیکن کہا کہ تم چلے جاؤ کیونکہ علم ضروری ہے حاصل کرنا. وہ ایسی ہی تو مائیں تھی کہ جب عدالت میں کسی بنا پر گواہی کے لیے ان کو طلب کیا گیا, اور دو خواتین تھیں گواہی کے لیے, تو ایک خاتون گواہی دے چونکہ جب ان سے پوچھا گیا, قاضی پوچھنے لگا کہ آپ بھی گواہی دیں, تو فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ قرآن میں تو ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. تو جب یہ بھولی نہیں تو میں کیوں یاد دلاؤں؟ آپ دیکھیں کتنا بروقت جواب تھا نا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جب وہ خود اتنی ذہین تھیں, دین کا علم تھا, قرآن پڑھی ہوئی تھی, تبھی تو ان کو علم ہوا نا یہ احکامات کا. تو پھر اپنے بچے کو کیسے انہوں نے اس کی پرورش کی ہوگی؟ تو ایسے ہی تو علماء کرام ملے تھے. ہم جاگیں ذرا پلیز اللہ کے لیے, ہم سوچیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, کیا کیا لوگ کام کر رہے ہیں, لوگ اپنے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں نہیں دے رہے, جبکہ ان کا دین ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. تو وہ تو سب غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن غلط راستے میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ مشرکین کیسے سب مل جاتے ہیں تمہارے خلاف, ایک جٹ ہو جاتے ہیں. تو تم بھی سب مل کر لڑو کفر سے, کفر کے علم برداروں سے. تو ہم کو ایک ہونا پڑے گا. آپس کی کھینچا تانی اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے. کسی کو برا بھلا نہ کہیں, کوئی جماعت بری نہیں ہے, کوئی آرگنائزیشن بری نہیں ہے. جو بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اس کو موسٹ ویلکم کریے, ان کو سپورٹ کریے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. اگر کسی آرگنائزیشن کے پاس بہت اچھا سلیبس ہے ہم وہ لے لیں, ان کے پاس اچھی کتابیں ہیں, اچھا لٹریچر ہے, وہ ہم لے لیں, زبردستی ہم اپنا ٹائم نہ ضائع کریں اس میں. اور کہیں اور نہیں ہے تو ہم اپنا سلیبس ان کو دے دیں. تو بہرحال سمجھانا اور بتانا یہی مقصود ہے کہ ہم کو کچھ دل میں ایسا تہیہ اور ارادہ کرنا ہوگا کہ جو کفر کی کوششیں ہیں اسلام کے خلاف آج یہ سب لوگ مل گئے ہیں، حالانکہ آپس میں ان کی دشمنی ہے لیکن اسلام دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایک ہو گئے ہیں۔ تو ہم کو خود کو مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، ہم خود آپس میں مسلمان جب تک مل کر کام نہیں کریں گے تب تک آج مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی، بدلے گی نہیں۔ تو جاگیے، اٹھیے، کریے، دل میں ارادہ کریے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے دین کے لیے، آپ پرسنلی کیا کر سکتے ہیں اور دوسروں کو سپورٹ کیسے دے سکتے ہیں، آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں جو دین کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کا وقت، آپ کا ٹیلنٹ، جو بھی کچھ ہے آپ کے پاس، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کی پراپرٹی، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ کیا آپ دین کے لیے لگا سکتی ہیں، کیا کر سکتی ہیں آپ دین کے لیے؟ تو جو بھی کچھ کر سکتی ہیں ضرور کریے۔ اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين۔ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكن إنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون